السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ کے پروگرام کے ساتھ مدثرہ منظر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت آپ کے یہاں پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بجے ہیں۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
رچرڈ اولسن کا دورہ پاکستان، دو طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال اور افغانستان میں امن و سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
ڈھاکہ میں ریستوران پر مہلک حملے میں 20 غیر ملکی ہلاک، حملے میں کوئی پاکستانی متاثر نہیں ہوا، دفتر خارجہ کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، اوباما حکومت کا کہنا ہے کہ مختلف ملکوں میں انسداد دہشت گردی کی کاروائیوں کے دوران امریکی ڈرون حملوں میں 116 تک شہری ہلاک ہوئے۔ لیجیے پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان اور امریکہ نے دو طرفہ تعلقات اور افغانستان کی صورتحال پر بات چیت کی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی سفیر رچرڈ اولسن نے آج اسلام آباد میں پاکستان کی خارجہ امور کے مشیر سرتاج عزیز سے ملاقات کی، جس میں عہدیداروں کے مطابق علاقائی صورتحال اور افغانستان کے لیے امن کی کوششوں پر بھی گفتگو ہوئی۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں سنیے۔
پاکستان اور افغانستان کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی رچرڈ اولسن نے ہفتے کو اسلام آباد میں پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری سے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات کے علاوہ علاقائی سلامتی کی صورتحال اور افغانستان میں امن و مصالحت سے متعلق امور پر بھی بات چیت کی گئی۔ حالیہ مہینوں میں دو طرفہ تعلقات کے تناظر میں تجزیہ کار رچرڈ اولسن کے دورے کو اہم قرار دے رہے ہیں۔ تجزیہ کار سلطان محمود حالی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ موجودہ حالات میں دونوں ملکوں کے درمیان ایسے رابطوں کی ضرورت تھی۔
میرے نزدیک یہ دورہ بہت اہم ہے، کیونکہ گزشتہ دنوں پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں ان میں تھوڑا سا تناؤ محسوس کیا گیا، اور امریکہ کی جانب سے کچھ پاکستان کے بارے میں خدشات اور تحفظات تھے، جبکہ پاکستان کو اعتراض تھا کہ جو 8 F-16 طیارے دہشت گردوں کے خلاف استعمال ہونے تھے ان کی جو ہے پیمنٹ روک دی گئی تھی، تو ان چیزوں کے اوپر بات کرنے کے لیے بڑا ضروری تھا۔
ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں رونما ہونے والی تبدیلیاں بھی دونوں ملکوں کے لیے بہت اہم ہیں۔
افغانستان میں جو صورتحال چل رہی ہے اس میں امن و امان کا لانا بہت ضروری ہے، اور اس میں پاکستان ایک کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے اگر کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے الزام تراشی کا عنصر نہ ہو۔
رچرڈ اولسن اور پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری کے درمیان ہونے والی ملاقات میں افغانستان کے ساتھ سرحد کی نگرانی بڑھانے کے لیے پاکستان کی طرف سے کیے گئے اقدامات پر بھی بات چیت کی گئی۔ سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ پاکستان اپنے ہاں مقیم افغان پناہ گزینوں کی باعزت طریقے سے جلد واپسی چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے حصول کے لیے امریکہ، اقوام متحدہ کا ادارہ برائے مہاجرین اور بین الاقوامی برادری تعاون کرے۔ اعزاز احمد چودھری کا کہنا تھا کہ افغانستان میں امن و مصالحت کے لیے افغانستان، پاکستان، امریکہ اور چین پر مشتمل 4 ملکی گروپ میں پاکستان مؤثر کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق نمائندہ خصوصی رچرڈ اولسن کا کہنا تھا کہ ان کا ملک افغانستان میں دیرپا امن اور استحکام میں پاکستان کے کردار کو سراہتا ہے، اور امریکہ پاک افغان سرحد کی نگرانی کو بہتر بنانے کی پاکستانی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ ملاقات میں دو طرفہ تعمیری رابطوں پر بھی اتفاق کیا گیا۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے رواں ہفتے تصدیق کی تھی کہ امریکہ کی سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے سربراہ سینیٹر جان مکین بھی پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں۔ تجزیہ کار سلطان محمود حالی کہتے ہیں کہ اس طرح کے رابطوں سے ایک دوسرے کے موقف کو سمجھنے کا موقع ملے گا۔
میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس قسم کی ملاقات کی اشد ضرورت تھی، اور جب دونوں جانب سے مندوبین مل بیٹھیں گے تو انشاءاللہ جو تناؤ اور خدشات اور شبہات ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔
بعض امور پر اختلافات کے باوجود پاکستانی عہدیدار یہ کہتے رہے ہیں کہ امریکہ سے پاکستان کے تعلقات کثیر الجہت ہیں اور دونوں ملکوں کو اس کا مکمل ادراک ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ڈرون حملوں میں شہریوں کی اموات کے بارے میں رپورٹ پر جو وائٹ ہاؤس سے جاری کی گئی، پاکستان میں رد عمل ملا جلا رہا۔ پاکستان وہ ملک ہے جہاں ڈرون حملوں کی تعداد اور اموات کی تعداد کسی بھی دوسرے تنازعات کا شکار علاقے سے کہیں زیادہ رہی ہے۔ پاکستان کے محکمہ خارجہ نے ایک پریس ریلیز میں ڈرون حملوں کے فوری خاتمے کا مطالبہ دہرایا، جن سے علاقائی خود مختاری اور سالمیت کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ پاکستان کی حکومت باقاعدگی سے ان حملوں کی مذمت کرتی ہے جو عوام میں بہت ناپسندیدہ سمجھے جاتے ہیں، لیکن حکام کے بارے میں خیال ہے کہ انہوں نے نجی سطح پر اپنی رضامندی دی ہے کہ ملک کے قبائلی علاقوں میں عسکریت پسندوں کے خلاف یہ کارروائی کی جائے۔ اس بارے میں ایک اور رپورٹ اب سے کچھ دیر بعد سنیے گا۔
پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ ڈھاکہ میں ہونے والے حملے میں کوئی پاکستانی ہلاک یا زخمی نہیں ہوا۔ جمعے کی شام ڈھاکہ میں شدت پسندوں نے ہولی آرٹیزن بیکری نامی ایک ریستوران پر حملہ کر کے وہاں موجود افراد کو یرغمال بنا لیا تھا اور بعد ازاں ان میں سے 20 کو ہلاک کر دیا تھا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس سکریا نے کہا ہے کہ ڈھاکہ میں موجود پاکستانی سفارتکار اور ان کے اہل خانہ محفوظ ہیں۔ سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق ترجمان نفیس سکریا نے کہا کہ پاکستانی سفارتی عملے نے اس حملے کے بعد اپنی نقل و حرکت محدود کر دی ہے۔ اپنے بیان میں دفتر خارجہ نے ڈھاکہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے متاثرین کے لیے پاکستان کی طرف سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ پاکستان برادر ملک بنگلہ دیش کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ حکومت بنگلہ دیش اس بزدلانہ حملے کے بعد مؤثر کارروائی کرے گی۔ بنگلہ دیش کی حکومت کے ترجمان کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 6 حملہ آور بھی مارے گئے، جبکہ ایک کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ فوج کے بریگیڈیئر جنرل نعیم اشرف چودھری نے ہفتے کو بتایا کہ مارے جانے والے تمام 20 شہری غیر ملکی تھے اور خیال ہے کہ ان میں سے بیشتر کا تعلق اٹلی اور جاپان سے ہے۔ شدت پسند گروپ داعش سے وابستہ اماک نیوز ایجنسی کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ حملہ اس کے جنگجوؤں کی کارروائی ہے۔ داعش کے مشتبہ جنگجوؤں نے جمعے کی شب ریستوران پر حملہ کر کے غیر ملکی شہریوں سمیت لگ بھگ 35 افراد کو یرغمال بنا لیا تھا، جن میں سے 13 کو سیکیورٹی فورسز کی کارروائی سے بازیاب کروا لیا گیا۔ جس ریستوران پر یہ حملہ کیا گیا وہ غیر ملکی شہریوں میں خاصا مقبول تھا۔ حملے کے بعد فائرنگ میں کم از کم 2 پولیس اہلکار ہلاک جبکہ لگ بھگ 30 زخمی ہو گئے تھے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر کے ذریعے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ یہ حملہ ڈھاکہ کے جس علاقے میں کیا گیا وہاں سفارت خانے بھی واقع ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے جمعے کو بتایا کہ ڈھاکہ میں امریکی سفارت خانے میں کام کرنے والے تمام امریکی محفوظ ہیں۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے ایک بیان میں کہا کہ یہ ایک انتہائی بہیمانہ فعل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی کارروائی کرنے والوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ وزیر اعظم حسینہ واجد نے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کو بھی دہرایا۔ حالیہ مہینوں میں بنگلہ دیش میں بلاگرز، سیکولر سوچ رکھنے والوں اور مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو تواتر سے ہدف بنا کر قتل کیا گیا ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بنگلہ دیش کے حکام نے دارالحکومت میں حفاظتی انتظامات انتہائی سخت کر دیے ہیں، جس سے پہلے عسکریت پسندوں کے گروپ کے ساتھ 11 گھنٹے لڑائی جاری رہی۔ ان عسکریت پسندوں نے 20 افراد کو ہلاک کر دیا جو ایک اعلیٰ ریسٹورانٹ میں موجود تھے اور ان میں سے بیشتر غیر ملکی شہری تھے۔ یہ محاصرہ اس وقت ختم ہوا جب سیکیورٹی افواج نے عمارت پر دھاوا بول دیا، 6 حملہ آوروں کو قتل کر دیا اور ایک کو گرفتار کر لیا۔ بیشتر افراد کو اذیت ناک موت دی گئی اور قاتل اس تباہی کی تصاویر داعش کو بھیجتے رہے۔ سیکیورٹی افواج نے محاصرے کے دوران کم سے کم 13 یرغمال افراد کو بچایا جو موت کا شکار ہوئے۔ خیال ہے کہ ان میں بیشتر اطالوی اور جاپانی باشندے تھے۔ کم سے کم 2 پولیس اہلکار بھی ہلاک ہوئے۔ داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، لیکن حملہ آوروں کی شناخت کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ ہفتے کی صبح فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں جب متعدد کمانڈوز نے ریسٹورنٹ پر دھاوا بول دیا۔ یہ محاصرہ 10 گھنٹے پہلے شروع ہوا تھا۔ صحافیوں کو ریسٹورنٹ کے قریب جانے کی اجازت نہیں تھی جہاں متعدد بکتر بند گاڑیاں موجود تھیں۔ حکومت کے ترجمان کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 6 حملہ آور مارے گئے جبکہ ایک کو گرفتار کر لیا گیا۔ شدت پسند تنظیم داعش نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ کارروائی اس کے جنگجوؤں نے کی۔ فوج کے بریگیڈیئر جنرل نعیم اشرف چودھری نے ہفتے کو اعلان کیا کہ مارے جانے والے تمام 20 افراد غیر ملکی تھے۔ اس سے پہلے حکام کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ سیکیورٹی فورسز نے ریسٹورنٹ میں موجود عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے وہاں موجود کم از کم 13 یرغمالوں کو بازیاب کروا لیا۔ داعش کے مشتبہ جنگجوؤں نے جمعے کی شب ریسٹورنٹ پر حملہ کر کے غیر ملکی شہریوں سمیت لگ بھگ 35 افراد کو یرغمال بنا لیا تھا۔ عینی شاہدین کے مطابق مسلح افراد جمعے کی شب لگ بھگ 9 بجے ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے۔ پولیس نے فوری طور پر ریسٹورنٹ کے ارد گرد علاقے میں ناکہ بندی کر دی تھی، جبکہ علاقے میں بکتر بند گاڑیاں بھی فوری طور پر پہنچ گئی تھیں۔ حالیہ مہینوں میں بنگلہ دیش میں حملوں میں بلاگر، سیکولر سوچ رکھنے والوں اور دیگر مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والوں کو قتل کیا گیا ہے۔ سامعین، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پاکستان میں متعدد افغان مہاجرین کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ گرفتاریاں کیوں عمل میں لائی گئیں، اس بارے میں تفصیلات جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے محمد اشتیاق اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشتیاق، آپ ہمیں بتائیے گا کہ یہ کیا خبر ہے؟
جی، آج افغان میڈیا میں یہ خبر سامنے آئی تھی کہ پاکستان میں کوئی گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران لگ بھگ 700 جو افغان مہاجرین ہیں ان کو گرفتار کیا گیا یا انہیں تحویل میں لیا گیا۔ اس بارے میں ہم نے صبح اس میں سے زیادہ تر گرفتاریاں خیبر پختونخوا میں ہوئی تھیں، اور خیبر پختونخوا کی پولیس سے جب یہ رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہ تو ضرور کہا کہ ہاں کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے ان کی تعداد لگ بھگ 200 بتائی ہے۔ اس بارے میں اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین سے بھی رابطہ کیا گیا، اور ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کی طرف سے انہیں یہی بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں کو تحویل میں لیا گیا ہے وہ اندراج شدہ افغان پناہ گزین نہیں تھے، بلکہ یہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے جو بغیر قواعد کے اندراج کے پاکستان میں مقیم تھے۔ ان گرفتاریوں ہی کی وجہ سے سبب جو پاکستان میں افغانستان کے سفیر ہیں حضرت عمر زخلوال، انہوں نے بھی رواں ہفتے صوبہ خیبر پختونخوا کا دورہ کیا، وہاں کے حکام سے ملاقات کی، اور اس موقع پر خیبر پختونخوا پولیس کے جو سربراہ ہیں اور وزیر اعلیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ اندراج شدہ افغان پناہ گزینوں کے خلاف کسی طرح کی کارروائی نہیں کی گئی ہے، اور یہ کارروائی صرف ان لوگوں کے خلاف کی جا رہی ہے جن کے پاس پاکستان میں قیام کے قانونی دستاویزات نہیں ہیں۔
اشتیاق، ان گرفتاریوں میں اضافہ ہوا ہے حالیہ دنوں میں، تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ کیا ان سے نقص امن کا کوئی خطرہ تھا ان شہریوں سے، یا کیا وجہ ہے؟
پاکستان در حقیقت پاکستان کے اس موقف میں کچھ استعمال بھر رہا تھا، رواں ماہ کے دوران یا پچھلے 2 ماہ کے دوران کیا جاتا رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں مقیم جو افغان پناہ گزین ہیں وہ واپس جائیں۔ ان کے قیام کی مدت تھی وہ 30 جون کو ختم ہوئی، یعنی اب سے 2 روز قبل، تو پاکستان نے 6 ماہ کی توسیع کر دی ان کے قیام میں، لیکن صرف ان مہاجرین کی جو کہ پاکستان میں جن کے قواعد کا اندراج یہاں موجود ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ وہ لوگ جن کے قواعد کا اندراج یہاں نہیں ہے ان تک پہنچا جائے، انہیں ٹریک ڈاؤن کیا جائے، اور اگر جو لوگ جن تک ان کی اطلاع ہوتی ہے پھر انہیں تحویل میں لے کر انہیں پاکستان سے افغانستان واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ تو یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ آپ نے یہ بھی بالکل درست فرمایا کہ حالیہ دنوں میں ایسی خبریں میں جو اطلاعات ہیں ان میں ایک طرح کی تیزی آئی ہے، اور آج جب پاکستان اور افغانستان کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی پاکستان میں تھے، تو جہاں دو طرفہ معاملات اور افغانستان کی صورتحال پر بات ہوئی، وہیں پاکستانی حکام نے افغان مہاجرین کا معاملہ بھی ان کے سامنے اٹھایا، اور پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ وہ افغان مہاجرین کی جلد اور باعزت رضا کرانا واپس جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، اس کا پس منظر یہی ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں افغان مہاجرین کے خلاف یہ کارروائیاں دیکھنے میں ملی ہیں۔ افغان مہاجرین کی واپسی کے حوالے سے اقوام متحدہ کا ادارہ برائے مہاجرین، انہوں نے رواں ہفتے یہ اعلان کیا کہ جو افغان مہاجرین پاکستان سے اپنے وطن واپس جائیں گے ان کو جو دی جانے والی جو ماضی میں امداد تھی اسے 2 گنا کر دیا گیا ہے۔ پہلے ہر شخص کو $200 دیے جاتے تھے، اور اب ہر واپس جانے والے افغان مہاجر کو $400 دیے جائیں گے۔ یہ بھی صرف اسی سلسلے کی کڑی ہے تاکہ ان کو انکریج کیا جائے یا انہیں ترتیب دی جائے تاکہ وہ لوگ اپنے ملک واپس جا سکیں۔
ٹھیک اشتیاق، بس آخری ایک بات بتا دیجئے کہ اس کی وجہ سے کوئی سراسیمگی تو نہیں پھیلی ہے، کیونکہ یوں لوگوں کی پکڑ دھکڑ سے لوگ خوفزدہ بھی ہوتے ہیں اور ماحول خراب بھی ہوتا ہے، کیا خبریں ہیں؟ کیا امن امان کا مسئلہ تو نہیں پیدا ہوا؟
بالکل آپ نے درست کہا اور درست نشاندہی کی۔ اس میں پاکستان میں افغان مہاجرین جو اندراج میں ہیں یا جو غیر بھی کیا اور ان کا کہنا ہے کہ ان تک بھی جو لوگ مختلف طریقوں سے یا ان کا جو ہیلپ لائن ہے ان کے ذریعے ان سے رابطہ کرتے ہیں انہوں نے بھی اپنی اس تشویش کا اظہار کیا ہے. خود افغان حکام بھی اس بارے میں تشویش کا اظہار کر رہے ہیں اور خاص طور پر میں نے آپ سے جس طرح پہلے عرض کی افغانستان میں جو سفیر افغانستان حکومت کے وہ اس بارے میں خاص متحرک ہیں. انہوں نے رواں ہفتے ہی عمران خان سے بھی ملاقات کی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ خیبر پختونخوا میں جو حکومت ہے وہ تحریک انصاف کی ہے اور اس جماعت کے صدر عمران خان ہے. تو یہ وہ سارا پس منظر ہے. بے چینی ضرور ہے لیکن پاکستانی حکام کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان کی انہوں نے 35 سال سے زائد عرصہ تک میزبانی کی ہے اور وہ چاہیں گے کہ یہ واپسی کا عمل ضرور ہو اور تیزی سے ہو لیکن یہ رضاکارانہ ہو.
ٹھیک, بہت بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا. آپ نے بڑی تفصیل سے ہمیں بتایا کہ افغان مہاجرین کی کیا صورتحال ہے پاکستان میں. لیجیے باقی عالمی خبریں. طالبان کے نئے سربراہ نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان پر اپنا قبضہ ختم کرے. انہوں نے کہا ہے کہ اسلام پرست بغاوت ملک کو قبضے سے نجات دلانے کا عزم رکھتی ہے. ملا حبتاللہ اخنزادہ عید کے سلسلے میں ہفتے کے روز یہ پیغام دے رہے تھے. رمضان کے بعد عید الفطر کا تہوار منایا جاتا ہے. حبتاللہ نے کہا کہ آپ افغانستان میں اپنے فوجیوں کی موجودگی میں توسیع کرتے ہوئے ہماری جہادی جد و جہد کے عزم کو ڈگمگا نہیں سکتے. حبتاللہ صدر باراک اوباما کی طرف سے طالبان کے خلاف فضائی حملوں میں اضافہ کرنے اور میدان جنگ میں افغان فوج کی ضرورت کے وقت مدد کے لیے امریکی فوجیوں کی تعیناتی کے فیصلے کا حوالہ دے رہے تھے. حکومت افغانستان نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں جاری بغاوت کے نتیجے میں ہلاکتوں اور زخمیوں کی صورت میں ملک بھر کی شہری آبادی کو کافی زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے. افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ نے دارالحکومت کابل کے صدارتی محل میں منعقدہ ایک اجتماع کو بتایا کہ جو اعداد و شمار ہمیں موصول ہوئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ بدقسمتی سے جس لڑائی کو افغانستان پر مسلط کیا گیا ہے اس میں شہریوں کی بے شمار ہلاکتیں ہوئی ہیں. انہوں نے مزید کہا ہے کہ سویلین مراکز جن میں اسکول اور ہسپتال شامل ہیں انہیں نشانہ بنایا جاتا ہے. رواں ہفتے ترکی اور بنگلہ دیش میں حملوں کے بعد 4 جولائی یعنی پیر کو امریکہ کے یوم آزادی کے موقع پر ملک بھر میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے. قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کو چھٹی کے موقع پر کوئی خاص سیکیورٹی کے خدشات نہیں ہیں, مگر امریکہ کے مرکزی انٹیلیجنس ادارے کے سربراہ جان برینن نے خبردار کیا کہ استنبول کے ایئرپورٹ پر 3 خودکش حملوں کے بعد داعش امریکہ میں بھی ایسی کارروائی کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. مسلح پولیس اہلکار تربیت یافتہ کتوں کے ہمراہ ایئرپورٹس اور ٹرین اور بس اسٹیشنوں پر گشت کر رہے ہیں. واشنگٹن, نیو یارک اور شکاگو میں بڑی عوامی تقریبات میں زیادہ سیکیورٹی موجود ہوگی جہاں آتش بازی کا مظاہرہ دیکھنے, موسیقی سننے اور پکنک منانے کے لیے ہزاروں افراد جمع ہوں گے. نیو یارک شہر میں 1200 سے زیادہ 9 تربیت یافتہ پولیس اہلکاروں کے علاوہ نئی انسداد دہشت گردی کی بھاری اسلحے سے لیس فورس بھی تعینات کی جائے گی. محکمہ داخلی سیکیورٹی نے ایک مرتبہ پھر شہریوں کو چوکس رہنے کے لیے انتباہ کیا ہے. اوباما حکومت کا کہنا ہے کہ لیبیا, یمن, صومالیہ اور پاکستان میں انسداد دہشت گردی کی کاروائیوں کے دوران امریکی ڈرون حملوں میں 116 تک شہری ہلاک ہوئے ہیں. وائٹ ہاؤس نے اس پروگرام کے بارے میں جو کبھی خفیہ پروگرام ہوتا تھا جمعے کے روز تفصیلات بتائیں اور اس منصوبے کے بارے میں بھی بتایا جس کے بارے میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس سے ایسی کاروائیاں زیادہ شفاف ہو جائیں گی. تفصیلات میری ایلس سیلیناس کی رپورٹ میں قمر عباس جعفری پیش کرتے ہیں.
وائٹ ہاؤس نے اپنی رپورٹ میں جس کا طویل عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا انکشاف کیا ہے کہ یمن میں اس جیسے ڈرون حملے نے دوسرے مقامات پر بھی 2009 سے 2015 تک کے درمیان 64 سے 116 تک شہریوں کو ہلاک کر دیا. وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ نے کہا,
The president believes that our counter-terrorism strategy is more effective and has more credibility.
ہمارے صدر باور کرتے ہیں کہ ہماری انسداد دہشت گردی کی حکمت عملی زیادہ مؤثر ہے اور اس صورت میں زیادہ قابل اعتبار ہے جب اسے ممکنہ حد تک شفاف رکھا جائے. پاکستان, صومالیہ, یمن اور لیبیا میں ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس کے مطابق کوئی 500 ڈرون حملے کیے گئے. اس رپورٹ میں وہاں کیے جانے والے ڈرون حملے شامل نہیں ہیں جہاں لڑائی جاری ہے جیسے کہ عراق یا شام وغیرہ ہیں. اوباما کے منصب صدارت سنبھالنے کے بعد سے وہ پروگرام جو کبھی خفیہ ہوتا تھا وہ دہشت گردوں کے خلاف ایک طاقتور ہتھیار ثابت ہوا ہے۔ چنانچہ اوباما نے حکم جاری کیا جس کا مقصد ہلاکتوں کو کم سے کم کرنا اور شفافیت میں اضافہ کرنا تھا۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ کہتے ہیں،
The president believes that it's important to put an architecture in place that reflects the kinds of reforms that this administration has implemented to ensure that proper steps are taken to avoid civilian casualties.
صدر باور کرتے ہیں کہ یہ بات اہم ہے کہ ایسا نقشہ پیش کیا جائے جس سے ان اصلاحات کی عکاسی ہوتی ہو جن پر ان کی حکومت نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے عمل درآمد کیا ہے کہ شہریوں کی ہلاکتوں کو روکنے کے لیے مناسب اقدامات کیے گئے ہیں، اور اس بات کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے کہ جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں وہ ہمارے قومی سلامتی کے مقاصد سے ہم آہنگ ہوں۔ تاہم حقوق انسانی کے گروپ ان کارروائیوں میں ہلاک ہونے والے شہریوں کی تعداد بہت زیادہ بتاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اب بھی بہت سے جواب طلب سوالات باقی ہیں۔ ہیومن رائٹس فرسٹ کے ریٹا سائمن کا کہنا ہے،
The difficulty is that the rules are different if you're using force in a war or outside of a war, and counterterrorism efforts really make it difficult to determine which set of rules are to be applied, and the standards are very different. It's a difference between
مشکل یہ ہے کہ جنگ کے دوران یا جنگ کے باہر اور دہشت گردی کی کارروائیوں کے دوران قوت کے استعمال کے ضوابط مختلف ہیں، جو یہ بات مشکل بنا دیتے ہیں کہ کون سے ضوابط استعمال کیے جائیں، اور اس کے معیار بھی مختلف ہیں، اور کسی لڑنے والے کے خلاف مہلک طاقت کے استعمال کے لیے پہلے اور آخری حربے کے طور پر استعمال میں بھی یہی فرق ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امکان یہ ہے کہ آگے بھی صورتحال مبہم رہے گی۔ فاؤنڈیشن آف ڈیفینس آف ڈیموکریسیز کے جان ہنا کا کہنا ہے،
There really does have to be this necessary conversation between the United States, the Congress.
میرا خیال ہے کہ امریکہ میں کانگریس اور امریکی عوام اور ہمارے اتحادیوں کے درمیان یہ بات لازمی ہونی چاہیے کہ یہ کام ہمیں کس طرح کرنا ہے، اور ہم بہتر طریقے سے کیسے اس کام کو کر سکتے ہیں، اور ہم کس طرح اسے مزید بہتر بنا سکتے ہیں کہ ہم اربوں کام کر رہے ہیں اور ایسے تمام ادارے قائم کر رہے ہیں اور تمام حفاظتی انتظامات کر رہے ہیں جس سے امریکی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے بہتر توازن قائم ہو سکے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکہ کو ایسے میں بھی، جبکہ وہ دہشت گردی کے خلاف ایک اہم ہتھیار کے بارے میں انکشافات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، حساس اطلاعات کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
ڈرون حملوں میں عام شہریوں کی ہلاکت پر وائٹ ہاؤس کی طرف سے جاری کی جانے والی رپورٹ پر پاکستان میں ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے، جو تنازع کے فعال علاقوں سے باہر کیے جانے والے حملوں اور ہلاکتوں سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ وائس آف امریکہ کی عائشہ تنظیم کی رپورٹ کی تفصیلات کے مطابق، امریکی ڈرون حملوں کی رپورٹ پر اپنے رد عمل میں پاکستان کے دفتر خارجہ نے ڈرون حملے فوری طور پر بند کرنے کا اپنا مطالبہ دہرایا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ان حملوں سے پاکستان کی علاقائی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ پاکستان کی حکومت ان حملوں کی باقاعدگی سے مذمت کرتی ہے، جو عوام میں انتہائی غیر مقبول ہیں، لیکن عہدیداروں کے بارے میں خیال ہے کہ وہ ملک کے قبائلی علاقوں میں عسکریت پسندوں کو ہدف بنانے کے لیے خفیہ طور پر رضامند ہیں۔ پاکستان میں ڈرون حملوں کے نقادوں نے امریکی اعداد و شمار پر سوال اٹھایا ہے۔ ان میں سے کچھ نے سوال کیا کہ کسی کو یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ آیا ہدف بنا کر کیے جانے والے ہر حملے کے مقام پر موجود ہر شخص کوئی عسکریت پسند ہے یا سویلین۔ انسانی حقوق کے کمیشن کی چیئرپرسن زہرا یوسف نے ان حملوں کو ماورائے عدالت ہلاکتیں قرار دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ ان حملوں میں ہلاک ہونے والوں میں سے زیادہ تر عسکریت پسند تھے۔ ان کے الفاظ،
جو ڈیتھ جو زیادہ ہوئی ہے وہ ملٹنٹس کی ہوئی ہے، سویلین کیجوٹی
کم کمپیئر
کے، اگر ایریئل بامبنگ کے کمپیریزن میں جس میں سویلین کیجوٹیز اور زیادہ ہوتی ہیں، تو ڈرون اٹیک ڈیفینیٹلی اس لحاظ سے کم سویلین۔
ڈرون حملے چند سال پہلے جب حملوں کی تعداد نسبتاً زیادہ تھی پاکستان میں کہیں بڑا مسئلہ تھا۔ گزشتہ پانچ برسوں میں ان میں نمایاں کمی ہوئی ہے، اور سن 2010 سے 2013 تک ان کی تعداد جو 128 تھی گزشتہ سال اور اس سال کم ہو کر صرف 3 رہ گئی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ اس سال امریکہ 4 جولائی کو اپنی آزادی کی 240ویں سالگرہ کا جشن منا رہا ہے، لیکن امریکہ کا نام اس سے کہیں زیادہ صدیوں پرانا ہے، اور یہ نام پہلی بار 16ویں صدی کے ابتدا میں بنائے گئے ایک نقشے پر مغربی کرۂ ارض میں واقع ایک نئے علاقے کو دیا گیا تھا جو اس وقت دریافت ہو رہا تھا۔ وائس آف امریکہ کی آرڈیتا ڈنرلالی اپنی رپورٹ میں امریکی کانگریس کی لائبریری میں رکھے ہوئے اس نقشے کے بارے میں بتا رہے ہیں جو اس کا گراں قد اثاثہ ہے۔ تفصیلات یاسمین جمیل پیش کرتی ہیں۔
یہ ویٹسی مولر کا بنایا ہوا نقشہ ہے جسے لائبریری آف کانگریس کے اس شعبے میں رکھا ہوا ہے جس کا تعلق امریکہ کے کالونی بننے سے پہلے کے عہد سے ہے۔ اسے دوہرے شیشے کے ایک خول کے اندر رکھا گیا ہے جس میں آرگن گیس بھری ہوئی ہے، اور یہ نقصان پہنچانے والی روشنیوں اور کیمرے کی لائٹوں سے محفوظ ہے۔ وہ لوگ جو اسے نزدیک سے دیکھنا چاہتے ہیں انہیں لائبریری اس نقشے کی ایک نقل فراہم کرتی ہے۔ لائبریری آف کانگریس کے کیوریٹر جان ہیسلر کہتے ہیں،
This is the 1507 map by Martin Waltzemuller, one of the most important maps ever created in the history of cartography. The Library of Congress purchased the map in 2008.
اس نقشے کو سن 1507 میں مارٹن ویلسیمولر نے بنایا تھا، اور یہ نقشہ نویسی کی تاریخ کے اہم ترین نقشوں میں سے ایک ہے۔ لائبریری آف کانگریس نے اسے سن 2008 میں خریدا تھا، اور اسے خریدنے کی زیادہ تر وجہ یہ تھی کہ یہ وہ پہلا نقشہ ہے جس میں امریکہ کا نام آیا ہے۔ یہ اس حوالے سے اہمیت رکھتا ہے، اور اسے امریکہ کی پیدائش کے سرٹیفکیٹ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے کیونکہ اس براعظم کو ایک نام دینے والا یہ پہلا نقشہ ہے۔ یہ الفاظ تھے لائبریری آف کانگریس کے کیوریٹر جان ہیسلر کے۔ تاریخ دان اس بارے میں واضح نہیں ہیں کہ جرمن نقشہ نویس نے دریافت ہونے والی اس نئی سرزمین کو کرسٹوفر کولمبس کی بجائے، جس نے در حقیقت امریکہ دریافت کیا تھا، ایک اور مہم جو امیریگو ویسپوچی کے نام سے کیوں موسوم کیا تھا۔ لائبریری کے کیوریٹر جان ہیسلر کی اس بارے میں اپنی ایک توجیہ ہے۔ وہ کہتے ہیں،
The way I'd like to say it is Columbus discovered America, Vespucci sold it. Vespucci did market himself more.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اسے جس انداز سے میں بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کولمبس نے امریکہ دریافت کیا تھا جبکہ ویسپوچی نے اسے بیچا۔ ویسپوچی نے اپنے نام کو زیادہ استعمال کیا۔ یہ الفاظ تھے مسٹر ہیسلر کے۔ کولمبس کے برعکس، جس کا خیال تھا کہ وہ انڈیا جانے کا ایک نیا راستہ دریافت کر چکا ہے، ویسپوچی نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ وہ ایک نیا براعظم تھا، اور اس نے اپنی سمندری مہمات کی تشہیر بڑی سرگرمی سے کی۔ نقشہ نویس ویلسیمولر نے یہ نقشہ ایک نئے براعظم کے ساحل پر کولمبس کے لنگر انداز ہونے کے صرف 15 سال کے بعد بنایا، جب وہاں کچھ یورپی بستیاں قائم ہو چکی تھیں اور وہاں کی زمین کا زیادہ تر حصہ بدستور گمنامی میں تھا اور اس کے متعلق کوئی معلومات دستیاب نہیں تھیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ نقشہ اس نئی دنیا کا ایک خاکہ پیش کرتا ہے، اور وہ حیران کن حد تک براعظم امریکہ کے مشرقی ساحل سے مشابہت رکھتا ہے۔ کیوریٹر جان ہیسلر کہتے ہیں، یہ ایک زندہ راز ہے جس کے بارے میں آج کے اسکالر ابھی تک بحث مباحثہ کر رہے ہیں، اور جب تک ہمیں کچھ اور نہیں مل جاتا، جب تک کوئی دوسری دستاویز سامنے نہیں آ جاتی، تو تب تک یہ چیز ایک راز ہے جو یہاں ہمیشہ موجود رہے گا۔ نقشہ نویس ویلسیمولر کے اپنے الفاظ یہ رائے دیتے ہیں کہ یہ نقشہ خوش قسمتی پر مبنی تصور سے کہیں بڑھ کر ہے۔ نقشہ نویس اپنے معاصرین کو اپنے کام کی سچائی کی دوبارہ یقین دہانی کراتا ہے۔ ایک بار پھر کیوریٹر جان ہیسلر کے الفاظ،
And this little piece of text is a really amazing little piece of text. And what it really says in Latin is that if you're not familiar with the new discoveries, if you're not familiar with
اور یہ واقعتاً ایک چھوٹی سی حیران کن تحریر ہے۔ اس میں لاطینی زبان میں فی الحقیقت جو کچھ کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نئی دریافتوں کے متعلق نہیں جانتے یا اس سے آگاہ نہیں ہیں، اگر آپ کولمبس اور ویسپوچی کی دریافتوں سے واقفیت نہیں رکھتے اور آپ اس نقشے کو پہلی بار دیکھتے ہیں، تو آپ متفکر ہو سکتے ہیں۔ اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں آپ نے اس سے پہلے شناخت نہیں کیا ہوگا، لیکن آپ کو متفکر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ وہ طریقہ ہے جس سے آپ مستقبل میں اپنی دنیا کو دیکھیں گے۔ یہ الفاظ تھے لائبریری آف کانگریس کے کیوریٹر جان ہیسلر کے۔ یہ نقشہ 1901 میں جرمنی کے ایک محل سے دریافت ہوا تھا، لیکن اسے امریکہ تک پہنچنے میں 100 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا، اور اسے خریدنے کی خاطر رقوم اکٹھی کرنے کے لیے نجی عطیہ دہندگان نے فراخ دلی سے مدد کی۔ سن 2008 میں جرمنی کی چانسلر انگلا مرکل کی موجودگی میں لائبریری آف کانگریس نے ویلسیمولر کے بنائے ہوئے نقشے کو عوام کے سامنے پیش کیا۔ ایک قیمتی خزانہ جسے جرمنی کے ایک محل کی گرد آلود درازوں میں رکھ کر صدیوں تک بھلایا گیا تھا، اب لاکھوں افراد کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہا ہے. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ مدثرہ منظر. انسانوں کی غیر قانونی سمگلنگ، جنسی اور جبری مشقت سے متعلق امریکی محکمہ خارجہ کی سالانہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کا نام مسلسل تیسرے سال بھی نگرانی کی فہرست میں موجود ہے. حال ہی میں جاری ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان جبری مشقت اور جنس کی خرید و فروخت سے منسلک غیر قانونی انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے مردوں، عورتوں اور بچوں کی نقل و حرکت ان کی منزل اور گزرگاہ بنا ہوا ہے، جبکہ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کوئی ملک بین الاقوامی تعاون اور مدد کے بغیر تنے تنہا اس پر قابو نہیں پا سکتا. مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں سنیے.
پاکستان میں انسانی حقوق کے سرگرم کارکن اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف آواز بلند کرنے والے معروف وکیل ضیاء احمد آوان کہتے ہیں کہ انسانوں کی تجارت ایک پیچیدہ معاملہ ہے جس سے نمٹنے کے لیے حکومت اور سول سوسائٹی کے اشتراک کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سطح پر مؤثر مربوط کوششیں کرنے کی ضرورت ہے. امریکی محکمہ خارجہ نے رواں ہفتے ہی انسانی تجارت سے متعلق اپنی 2016 کی رپورٹ جاری کی تھی، جس میں پاکستان کو بدستور مرد و خواتین اور بچوں کی تجارت کا ایک ذریعہ اور اس کاروبار کا ایک راستہ قرار دیتے ہوئے زیر نگرانی ملکوں کی فہرست میں شامل رکھا گیا ہے. اس رپورٹ کے مطابق حکومت کی طرف سے اس غیر قانونی تجارت کو روکنے کے لیے ماضی کی نسبت مجموعی طور پر عملی اقدام دیکھنے میں نہیں آئے، اور نہ ہی اس نے اس کے انسداد کے لیے وضع کردہ کم سے کم معیار پر پورا اترنے کے لیے قابل ذکر کوششیں کیں. ضیاء آوان نے ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کا جغرافیائی محل وقوع اسے مختلف مسائل کا شکار بنا کر ہدف تنقید بنانے کا موقع فراہم کرتا ہے. ان کے نزدیک موجودہ حکومت نے انسانی تجارت کو روکنے کے لیے ماضی کی نسبت کچھ اقدام بہرحال ضرور کیے ہیں.
پاکستان جس طرح مختلف فرنٹس پر لڑ رہا ہے، اس حوالے سے ظاہر ہے کہ ہیومن ٹریفکنگ بہت بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے یہاں سے، اور اس میں بہت سارے ملک انوالو ہیں. مثال کے طور پہ اگر افغانی پاکستان میں آ رہے ہیں ٹریفک ہو کے، تو وہ افغان گورنمنٹ کی بھی ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے. اسی طرح اگر ایران سے آ رہے ہیں تو ایران کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ گورنمنٹ نے پھر بھی کچھ اقدامات کیے ہیں، اور انہوں نے ایف آئی اے کو بھی ایکٹو کیا ہے. پہلے جو ہے بھر بھر کے لوگوں کو بھیج دیتے تھے، چاہے وہ افغانی ہوتے تھے یا کوئی برمیز ہوتے تھے، ان کو وہ پاکستانی کر کے بھیج دیتے تھے. تو اب اصل میں کمپلیکس ایشو ہے، اور ہیومن اسمگلنگ کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو انڈر ڈیولپ کنٹری ہے، اور اس کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ ہر بارڈر پہ چیک رکھ سکے.
حالیہ برسوں میں وفاقی تفتیشی ادارے یعنی ایف آئی اے نے ملک کے مختلف حصوں میں چھاپہ مار کارروائیاں کرتے ہوئے انسانی اسمگلنگ میں ملوث لاتعداد افراد کو پکڑا، جن کے قبضے سے جعلی سفری دستاویزات اور ایسا ہی مواد برآمد کیا گیا. سرگرم کارکن ضیاء آوان کہتے ہیں کہ انسانی تجارت کو روکنے کے لیے حکومت اور سماجی شعبے کو مل کر کام کرنا ہوگا.
ہم یہ کہیں کہ جی گورنمنٹ ہی سارے اقدامات کرے گی تو پھر کبھی بھی حل نہیں ہوگا. اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا، اور پھر اس میں سول سوسائٹی کے ساتھ گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز کو جو ہے نا وہ پارٹنرشپ کرنی پڑے گی. یہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے ان مسئلوں کو جو ہب ہیں ایسے جہاں سے یہ ہیومن اسمگلنگ ہوتی ہے، ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے، ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر میں دیکھتا ہوں کہ جو ڈونر کمیونٹی بھی سپرفیشلی ٹریفکنگ کے حوالے سے انہوں نے کوئی جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ کی ہے، ورنہ ایک بڑے لیول پہ جس طرح انویسٹمنٹ ہونی چاہیے تھی، جیسے انہوں نے بنگلہ دیش میں کی ہے، جیسے انہوں نے نیپال میں کی ہے، تو وہاں کے مقابلے میں پاکستان ایک اتنا بڑا ملک، اتنے پورس بارڈرز، اور یہاں جو ہے نا ڈونر کمیونٹی نے اس پہ کوئی فوکس ہی نہیں کیا.
ان کے بقول انسانی اسمگلنگ اور تجارت کو روکنے کے ضمن میں کوششوں میں خلا موجود ہے، اور اس کے لیے ادارے بنانے اور ان کی استعداد کار بڑھانے کے لیے بھی بین الاقوامی برادری کو پاکستان کی بھرپور مدد کرنی چاہیے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
وائٹ ہاؤس کی ڈرون حملوں میں شہریوں کی اموات کے بارے میں رپورٹ پر پاکستان میں رد عمل ملا جلا رہا. پاکستان وہ ملک ہے جہاں ڈرون حملوں کی تعداد اور اموات کی تعداد کسی بھی دوسرے تنازعات کا شکار علاقے سے کہیں زیادہ رہی ہے. پاکستان کے محکمہ خارجہ نے ایک پریس ریلیز میں ڈرون حملوں کے فوری خاتمے کا مطالبہ دہرایا، جن سے علاقائی خود مختاری اور سالمیت کی خلاف ورزی ہوتی ہے. پاکستان کی حکومت باقاعدگی سے ان حملوں کی مذمت کرتی رہی ہے، جو عوام میں بہت ناپسندیدہ سمجھے جاتے ہیں، لیکن حکام کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے نجی سطح پر اپنی رضامندی دی ہے کہ ملک کے قبائلی علاقوں میں عسکریت پسندوں کے خلاف یہ کارروائی کی جائے. بنگلہ دیش کے حکام نے دارالحکومت میں حفاظتی انتظامات انتہائی سخت کر دیے ہیں، جس سے پہلے عسکریت پسندوں کے گروپ کے ساتھ 11 گھنٹے لڑائی جاری رہی۔ ان عسکریت پسندوں نے 20 افراد کو ہلاک کر دیا جو ایک اعلیٰ ریسٹورینٹ میں موجود تھے، اور ان میں سے بیشتر غیر ملکی شہری تھے۔ یہ محاصرہ اس وقت ختم ہوا جب سیکورٹی افواج نے عمارت پر دھاوا بول دیا، 6 حملہ آوروں کو قتل کر دیا اور 1 کو گرفتار کر لیا۔ بیشتر افراد کو اذیت ناک موت دی گئی اور قاتل اس تباہی کی تصاویر داعش کو بھیجتے رہے۔ سیکورٹی افواج نے محاصرے کے دوران کم سے کم 13 یرغمال افراد کو بچا لیا۔ جو لوگ موت کا شکار ہوئے، خیال کیا جاتا ہے کہ ان میں بیشتر اطالوی اور جاپانی باشندے تھے۔ کم سے کم 2 پولیس اہلکار بھی ہلاک ہو گئے۔ داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، لیکن حملہ آوروں کی شناخت کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ ہفتے کی صبح فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں جب متعدد کمانڈوز نے ریسٹورینٹ پر دھاوا بول دیا۔ یہ محاصرہ 10 گھنٹے پہلے شروع ہوا تھا۔ صحافیوں کو ریسٹورینٹ کے قریب جانے کی اجازت نہیں تھی، جہاں متعدد بختر بند گاڑیاں موجود تھیں۔ طالبان کے نئے سربراہ نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان پر اپنا قبضہ ختم کرے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسلام پرست بغاوت ملک کو قبضے سے نجات دلانے کا عزم رکھتی ہے۔ ملا عبداللہ اخندزادہ عید کے سلسلے میں ہفتے کے روز یہ پیغام دے رہے تھے۔ عبداللہ نے کہا کہ آپ افغانستان میں اپنے فوجیوں کی موجودگی میں توسیع کرتے ہوئے ہماری جہادی جدوجہد کے عزم کو ڈگمگا نہیں سکتے۔ حکومت افغانستان نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں جاری بغاوت کے نتیجے میں ہلاکتوں اور زخمیوں کی صورت میں ملک بھر کی شہری آبادی کو کافی زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ نے دارالحکومت کابل کے صدارتی محل میں منعقدہ ایک اجتماع کو بتایا کہ جو اعداد و شمار ہمیں موصول ہوئے ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ بدقسمتی سے جس لڑائی کو افغانستان پر مسلط کیا گیا ہے، اس میں شہریوں کی بے شمار ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ عبداللہ کے بقول، برے سے برے حالات میں بھی ہم یہ نہیں سن سکتے کہ کسی ہسپتال یا اسکول کو محاذ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے کا حل تلاش کرنے کے لیے ملک کی قومی سلامتی کی کونسل کا اجلاس طلب کیا جائے گا۔ رواں ہفتے ترکی اور بنگلہ دیش میں حملوں کے بعد 4 جولائی یعنی پیر کو امریکہ کے یوم آزادی کے موقع پر ملک بھر میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کو چھٹی کے موقع پر کوئی خاص سیکیورٹی خدشات نہیں ہیں، مگر امریکہ کے مرکزی انٹیلیجنس ادارے کے سربراہ جان برینن نے خبردار کیا کہ استنبول کے ایئرپورٹ پر 3 خودکش حملوں کے بعد داعش امریکہ میں بھی ایسی کارروائی کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ مسلح پولیس اہلکار تربیت یافتہ کتوں کے ہمراہ ایئرپورٹس اور ٹرین اور بس اسٹیشنوں پر گشت کر رہے ہیں۔ واشنگٹن، نیو یارک اور شکاگو میں بڑی عوامی تقریبات میں زیادہ سیکیورٹی موجود ہوگی، جہاں آتش بازی کا مظاہرہ دیکھنے، موسیقی سننے اور پکنک منانے ہزاروں افراد جمع ہوں گے۔ یہ باقی عالمی خبریں۔ امریکہ میں ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن نے ایف بی آئی کے عہدیداروں کے ساتھ ہفتے کے روز ملاقات کی، جس میں ان کے وزیر خارجہ کے منصب پر فائز ہونے کے دور میں ان کی ای میلز کے لیے ان کے ذاتی سرور کے استعمال کا معاملہ زیر بحث آیا۔ ایف بی آئی کے ہیڈ کوارٹرز میں یہ انٹرویو تقریباً 3.5 گھنٹے جاری رہا۔ ہلری کلنٹن کی انتخابی مہم کے ترجمان نک میرل نے ایک ای میل میں بتایا کہ سیکرٹری کلنٹن نے رضاکارانہ طور پر اپنے وزیر خارجہ کے منصب پر فائز ہونے کے دوران ان ای میلز کی تفصیل کے بارے میں انٹرویو دیا، اور محکمہ انصاف کی چھان بین میں مدد اور کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے یہ مدد کر کے انہیں خوشی محسوس ہوئی ہے۔ آسٹریلیا کی قدامت پسند حکمراں اتحاد اور اپوزیشن کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے، جبکہ ہفتے کے روز کی ووٹنگ کے بعد ایسا لگتا ہے کہ دونوں ہی اکثریتی حکومت قائم کر سکتے ہیں۔ مقامی وقت کے مطابق نصف شب آسٹریلیا کے وزیر اعظم میلکم ٹرنبل نے کہا کہ انہیں پورا اعتماد ہے کہ ان کی حکمراں قدامت پسند پارٹی قومی انتخاب جیت گئی ہے اور وہ ایک مخلوط حکومت قائم کر سکیں گے۔ ہفتے کی شب اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر بل شارٹن بھی اپنی پارٹی کے لیے پر امید نظر آئے۔ اکثریت کی حکومت قائم کرنے کے لیے ایوان نمائندگان کی 150 نشستوں میں سے کم از کم 76 نشستیں حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہفتے کی رات دیر گئے آسٹریلیا کے انتخابی کمیشن نے بتایا کہ حکمراں قدامت پسند اتحاد کو 71 نشستوں کے ساتھ سبقت حاصل ہے، جبکہ بائیں بازو کی لیبر پارٹی کو 68 نشستیں ملی ہیں۔ اقوام متحدہ کی پناہ گزینوں کے ادارے نے بتایا ہے کہ پناہ کے متلاشی 15,500 افراد یونان میں رجسٹریشن سے پہلے کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ یو این ایچ سی آر کا مزید کہنا ہے کہ یہ لوگ یونان میں یا یورپی یونین کے دوسرے ملکوں میں، جہاں ان کو دوبارہ آبادکاری کی اسکیم کے تحت بھیجا جا سکتا ہے، مستقبل میں پناہ کے دعوے کے قابل ہوں گے۔ جنیوا میں یو این ایچ سی آر کے ہیڈ کوارٹر سے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے یو این ایچ سی آر کا کہنا ہے کہ پری رجسٹریشن کا یہ عمل صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو جنوری 2015 اور 20 مارچ 2016 کے درمیانی عرصے میں یونان میں داخل ہوئے۔ یہ اس سے پہلے کی بات ہے جب یورپی یونین اور ترکی نے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے جس کا مقصد ترکی سے یورپی یونین کے لیے بے ضابطہ نقل وطن کو روکنا تھا۔ یو این ایچ سی آر کے ترجمان ولیم اسپنڈلر کہتے ہیں کہ یونان میں موجود تخمیناً 49,000 لوگوں میں سے 15,500 سے زیادہ لوگوں کا پری رجسٹریشن ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو پناہ کے متلاشی لوگوں کا کارڈ مل گیا ہے جو ایک سال کے لیے ہوگا، اس سے وہ یونان میں قانونی طور پر رہ سکیں گے اور بنیادی سہولیات اور خدمات تک ان کو رسائی حاصل ہوگی۔ ان کے الفاظ،
The exercise will help to identify those eligible for family reunification or relocation to another EU country. It will also identify persons with specific needs.
اس عمل سے ان لوگوں کی شناخت میں مدد ملے گی جو اپنے بقیہ خاندان سے مل بیٹھنے یا کسی دوسرے یورپی یونین کے ملک میں دوبارہ آبادکاری کے اہل ہوں گے۔ اس سے ان لوگوں کی بھی شناخت ہو سکے گی جن کی مخصوص نوعیت کی ضروریات ہوں، تاکہ ان کو مناسب تنظیموں کے سپرد کیا جا سکے اور وہ مدد اور تعاون حاصل کر سکیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یورپی یونین کے 24 ملکوں نے پناہ کے متلاشی لوگوں کے لیے صرف 8,090 جگہیں فراہم کی ہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
It's crucial that more countries come forward with places because otherwise the danger is that the people will continue to be stuck there. We are talking about relatively small numbers of people. And
یہ بات اہم ہے کہ مزید ممالک آگے آئیں اور جگہیں فراہم کریں، ورنہ بصورت دیگر خطرہ یہ ہے کہ لوگ وہیں پھنسے رہیں گے۔ ہم نسبتاً کم تعداد میں لوگوں کی بات کر رہے ہیں اور ہم یورپی یونین کی بات کر رہے ہیں جس کی مجموعی آبادی 500 ملین سے زیادہ لوگوں پر مشتمل ہے۔ اسپنلر کہتے ہیں کہ پری رجسٹر لوگوں میں کوئی 680 الگ ہو جانے والے بچے وغیرہ بھی شامل ہیں جن کو خصوصی تحفظ کی ضرورت ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
ترکی آج ہفتے کے روز انسانی بنیادوں پر امداد کی ایک بڑی کھیپ غزہ بھیج رہا ہے جس میں چاول، آٹا اور کھلونے بھی شامل ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو معمول پر لانے کے ایک سمجھوتے کے بعد یہ ممکن ہوا۔ ترکی غزہ میں ایک پاور پلانٹ، ہسپتال اور مکانات بھی تعمیر کرنا چاہتا ہے اور اسرائیل نے اس کی اجازت دی ہے۔ وہ اب حماس کی حکومت کو بھی ختم کرنے کا خواہاں نہیں، کیونکہ اسے اندازہ ہے کہ اس کا متبادل انتہا پسند اور افراتفری اور انتشار ہوگا۔ اسرائیل کے فوجی عہدیداروں نے بتایا کہ انہوں نے غزہ کی پٹی میں عسکریت پسندوں کی 4 مقامات کو ہدف بنایا ہے، جس سے پہلے عسکریت پسندوں نے جنوبی اسرائیل میں راکٹ داغے جو ایک کنڈر گارڈن کو جا کر لگے۔ غزہ یا اسرائیلی قصبے سدروت میں کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ اسرائیلی عہدیدار کہتے ہیں کہ انہوں نے ہفتے کے ابتدائی اوقات میں فضائی حملے کیے اور عسکریت پسند حکمران حماس کی ملکیت والے مقامات کو نشانہ بنایا۔ گزشتہ 2 برسوں میں اس نوعیت کی کاروائیاں جاری رہی ہیں۔ غزہ سے داغے جانے والے راکٹ شاز ہی اسرائیل کی کسی عمارت سے ٹکراتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اب شام کے 18 محصور علاقوں تک انسانی ہمدردی کے تحت امداد پہنچ رہی ہے، جسے ادارے نے ایک سنگ میل قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق نومبر سن 2012 کے بعد سے پہلی مرتبہ دمشق کے مضافات میں واقع زمالکا اور اربن قصبوں تک یہ امداد پہنچی ہے۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیسا شلائن کی رپورٹ سعدیہ اسد پیش کرتے ہیں۔
اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق بدھ کی شام 37 ٹرکوں کا قافلہ اربن اور زمالکا قصبوں تک پہنچا۔ ان میں شام کے ضرورت مند 20,000 عورتوں، بچوں اور مردوں کے لیے خوراک، پانی، حفظان صحت کے انتظامات اور دوسری ہنگامی ضرورت کی اشیاء لدی ہیں۔ شام کے لیے خصوصی ایلچی اور اقوام متحدہ کے سینئر مشیر یا اگلینڈ کے مطابق اس کامیابی کا دوسرا رخ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ علاقے کو چھوڑتے ہوئے ایک ڈرائیور کو کسی نے چھپ کر سینے میں گولی مار دی اور اب وہ دمشق کے ایک ہسپتال میں داخل ہیں۔
But it was a very close call. And it shows how risky this work is because there is
یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کام کتنا پرخطر ہے، کیونکہ اب شام کے کئی علاقوں میں جارحانہ کاروائیوں میں توقف بالکل نہیں ہے۔ لہٰذا ہم نے یہ جو کام کیا ہے وہ کئی مشکلات اور رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے کیا ہے۔ اس سے اتنا ہوا ہے کہ ہم ان تمام 18 محصور علاقوں تک پہنچ پائے ہیں۔ کم از کم ایک دفعہ تو پہنچے ہیں، چاہے جزوی مدد کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ اب جبکہ اس علاقے تک رسائی ہو گئی ہے، مسٹر اگلٹ کا کہنا ہے کہ انہیں خدشہ ہے کہ وہ ہزاروں لاکھوں بھوک سے نڈھال لوگ جنہیں اقوام متحدہ کی جانب سے جنوری میں مدد پہنچائی گئی تھی، ممکن ہے اب ایک بار پھر فاقوں کا شکار ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ دمشق کے قریبی قصبوں مدایا اور زبادانی اور شمال میں ادلیب کے قریب فوا اور کفاریا کے لوگوں کو اس کے بعد سے اب تک کسی قسم کی بین الاقوامی مدد نہیں پہنچی ہے۔ انگلینڈ کے مطابق ایک اور بات جس پر انہیں تشویش ہے وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے پاس محصور علاقوں میں پھنسے ہوئے ہزاروں لوگوں کے لیے طبی امداد اور طبی ساز و سامان کافی نہیں ہے۔
The parties to this conflict, including the government of Syria, has not
اس تنازع کے فریق جن میں شام کی حکومت بھی شامل ہے بین الاقوامی قوانین کی پاسداری نہیں کر رہے، جن میں عام شہریوں کے لیے ڈاکٹرز، نرسیں اور باقاعدہ اجازت نامے کے ساتھ کام کرنے والی طبی تنظیمیں فراہم کرنا شامل ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صومالیہ کے جنوب مغربی شہر بائیدوا میں الشباب عسکریت پسندوں کی شدید گولہ باری میں دو بچے ہلاک ہو گئے، یعنی شاہدوں اور عہدیداروں نے یہ اطلاع دی۔ ایمبولینس ورکر یایا اسحاق حسن نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مارٹر گولوں کے 11 راؤنڈ مختلف علاقوں میں آ کر گرے، جن کی وجہ سے 4 اور 5 سال کی دو بچیاں ہلاک ہو گئیں۔ یورپی یونین کی ہزاروں حمایتیوں نے ہفتے کے روز سینٹرل لندن میں مارچ کیا اور بریگزٹ ریفرنڈم کے نتائج پر احتجاج کیا۔ ہائیڈ پارک سے پارلیمنٹ اسکوائر تک 3 کلومیٹر کا مارچ فار یورپ کے متعدد شرکا نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ برطانیہ کے قانون ساز 28 رکنی بلاک کو چھوڑنے سے متعلق اقدامات کو روکیں گے۔ 1989 میں جرمنوں نے برلن کو تقسیم کرنے والی دیوار منہدم کر دی تھی۔ آج دیوار برلن کے کچھ حصے اب بھی موجود ہیں اور یورپ کے تاریخ دنوں کی یاد دلاتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے برطانیہ میں یورپی یونین کو چھوڑنے کے حق میں ووٹ دیے جانے کے بعد بعض نوجوان اب بھی سوچتے ہیں کہ کیا یورپ اس سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ یورپی یونین سے علیحدگی کے برطانیہ کے فیصلے کے حامی اور مخالف دونوں اس ووٹنگ کو دیوار برلن کا لمحہ قرار دے رہے ہیں، کیونکہ اس کی اہمیت اب بھی اسی قدر ہے۔ برطانیہ میں معلوم ہوتا ہے کہ 26 برسوں کے بعد ملک کی پہلی وزیراعظم مارگریٹ تھیچر کے بعد آئندہ وزیراعظم بھی خاتون ہوں گی۔ برطانوی وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون کی جگہ بطور وزیراعظم اور برسر اقتدار قدامت پسند پارٹی کے لیڈر کے طور پر فرائض سنبھالنے کی کلیدی امیدوار دو خواتین ہیں، وزیر داخلہ تھریسیا سے اور توانائی کی وزیر اینڈریا لیڈسم، 3 مرد امیدوار معلوم ہوتا ہے۔ قدامت پسند قانون سازوں کے درمیان اپنی ساکھ کھو رہے ہیں، جو خفیہ ووٹوں کے ایک سلسلے میں لیڈر کا انتخاب کرتے ہیں، جبکہ پارٹی کے 1.5 لاکھ بنیادی ارکان ڈاک کے ذریعے اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے حتمی فیصلہ دیتے ہیں۔ سربیا میں پولیس کے مطابق ایک شخص نے ایک کیفے میں خودکار ہتھیار سے فائرنگ شروع کر دی، جس سے اس کی بیوی اور 4 دوسرے افراد مارے گئے، کم سے کم 22 افراد زخمی بھی ہوئے۔ اقوام متحدہ نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ شمال مشرقی نائجیریا میں ہزاروں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، جو بوکو حرام جنگجوؤں کا مضبوط گڑھ ہے۔ یہ بے گھر لوگ غذائیت کی شدید کمی کا شکار ہیں۔ سیکیورٹی کی بہتر صورتحال کی وجہ سے امدادی ایجنسیاں آخرکار اس علاقے تک رسائی کے قابل ہوئی ہیں، جو اسلامی جنگجوؤں کی وجہ سے کٹ کر رہ گیا تھا۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کی لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل۔
شمال مشرقی نائجیریا میں بورنو ریاست کا زیادہ تر علاقہ امدادی ایجنسیوں کے لیے بند تھا، جب بوکو حرام نے 2014 کے وسط میں علاقے کے زیادہ تر حصے کا کنٹرول حاصل کیا۔ نائجیریا کی فوج اور علاقائی فورسز نے اب زیادہ تر قصبوں اور شہروں میں جنگجوؤں کا پیچھا کیا ہے، جس کے بعد بوکو حرام کا بورنو ریاست کے 27 مقامی سرکاری علاقوں میں سے صرف 4 پر قبضہ ہے۔ اقوام متحدہ کے کوارڈینیشن آف ہیومینیٹیرین افیئرز کے دفتر کے ایک ترجمان جینز لیئرک کا کہنا ہے کہ وہاں سے لوٹنے والے امدادی کارکن وہاں کی تباہی کے مناظر کا احوال بتاتے ہیں، اور یہ کہ لوگ دردناک صورتحال میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ لوگ خوراک کی شدید کمی کا شکار ہیں اور نصف ملین سے زیادہ کو فوری امداد کی ضرورت ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں ایسے بہت سے کاشتکار رہتے ہیں جن کا ذریعہ معاش یہی ہے، اگر انہیں ان کی زمین سے بے دخل کر دیا گیا تو وہ خوراک نہیں اگا سکیں گے جنہیں وہ کھائیں گے۔ یہ سب سے بڑی تشویش کی بات ہے۔ سیکیورٹی کی صورتحال بہتر نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ ان علاقوں تک رسائی کے لیے ابھی بہت قبل از وقت ہے۔ لیئرک کا کہنا ہے کہ نائجیریا کی حکومت اور انسانی امداد کے ادارے اقدامات اٹھا رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس علاقے میں صورتحال کافی کشیدہ ہے، جس کے لیے تیز اور وسیع اقدامات کی ضرورت ہے۔ سن 2009 میں جب سے اس بغاوت کا آغاز ہوا ہے، شمال مشرقی نائجیریا میں تشدد کی وجہ سے 2.4 ملین لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ ملٹیپل سکلروسس، جسے عرف عام میں ایم ایس بھی کہا جاتا ہے، ایک ایسی بیماری ہے جس میں دماغ اور ریڑھ کی ہڈی کے حصے سخت ہو کر رسولی، اعصابی کمزوری یا دیگر کمزوریاں پیدا کرتے ہیں۔ یہ نوجوانوں میں معذوری کی ایک بڑی وجہ ہے، اور ایک اندازے کے مطابق لگ بھگ 2,30,00,000 افراد اس اعصابی بیماری سے متاثر ہوئے ہیں۔ ایم ایس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جسم کے دفاعی نظام کی خرابی سے پیدا ہوتی ہے۔ جسم کا امیون سسٹم یا قوت مدافعت غلطی سے دماغ کے خلیوں کی بیرونی دیوار پر، جسے میلائن بھی کہا جاتا ہے، حملہ کر دیتی ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ مریض مفلوج ہو جاتا ہے۔ سوال یہ تھا کہ اگر امیون سسٹم کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا جائے تو کیا مریض کے مرکزی اعصابی نظام پر حملے بند ہو جائیں گے؟ اس سوال کا جواب کینیڈا کے ڈاکٹروں نے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے یونیورسٹی آف اوٹاوا میں اس پر تحقیق کی ہے۔ نیورولوجسٹ مارک فریڈمن اوٹاوا ہاسپٹل میں سینئر سائنسدان ہیں اور یونیورسٹی کے پروفیسر بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ تجربے کے لیے جو سن 2001 میں شروع ہوا، محققین نے 2 درجن ایسے مریضوں کا ایک گروپ بنایا جو ایم ایس کی انتہائی صورت کا شکار تھے۔ وہ کہتے ہیں
3-4 years into your disease, if you saw the wheelchair imminent in your future and someone offered you an alternative, you might consider it.
اگر آپ کی بیماری کو 3 یا 4 سال ہو چکے ہوں اور آپ کے لیے مستقبل میں ویل چیئر ناگزیر نظر آ رہی ہو، اور ایسے میں کوئی آپ کو کوئی متبادل پیش کرے، تو آپ اس پر ضرور غور کریں گے۔ چنانچہ ہم نے ایسے ہی لوگوں پر توجہ دی۔ کچھ لوگ دلیل دے سکتے ہیں اور ہمارے بعض ناقدین یہ کہتے ہیں کہ آپ ایسے مریضوں کا علاج نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اگر آپ معمولی سا فرق پیدا کر بھی پائے تو بھی مرض جاری رہے گا، کیونکہ ان پر علاج کارگر نہیں ہوتا۔ جریدے لینسٹ میں محققین نے اپنے کام کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے مریضوں کے مدافعتی نظام کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے سخت کیمو تھراپی دوائیں استعمال کیں، ساتھ ہی مریضوں کی بون میرو سے یا ہرا مغز سے سٹیم سیلز نکالے، انہیں صاف کیا اور پھر دوبارہ مریضوں کے جسم میں داخل کیا تاکہ ان کا امیون سسٹم دوبارہ کام کرنے لگے۔
Theoretically, the brand new immune system no longer carries that memory, whatever it caused it, we still don't know, but it won't have that same problem again.
کہتے ہیں کہ نظری اعتبار سے بالکل نئے امیون سسٹم یا قوت مدافعت کے پاس کوئی پرانی یادداشت نہیں ہوتی، اور ایسا کیوں ہے؟ کہتے ہیں ہم ابھی نہیں جان سکے، مگر یہ ضرور ہے کہ وہی مسئلہ دوبارہ نہیں ہوگا اور قوت مدافعت پر حملہ نہیں ہوگا۔ فریڈمن کہتے ہیں کہ ان کی تحقیق کے نتائج انتہائی غیر متوقع اور حیران کن تھے۔
2 and 3 years after the transplant, many of the patients who had significant disability started to recover and recover quite.
اس پیوند کاری کے 2 یا 3 سال بعد بہت سے ایسے مریض اچھے ہونے لگے جو خاصے معذور ہو چکے تھے۔ چنانچہ ایسے مریض بھی تھے جو چھڑی کی مدد سے چلنے لگے اور اپنی روزمرہ زندگی میں واپس چلے گئے، حتیٰ کہ وہ ملازمت کرنے لگے، سکیٹنگ کرنے لگے، دوڑ لگانے لگے، یعنی وہ سب کچھ کرنے کے قابل تھے۔ فریڈمن کہتے ہیں کہ 15 برس تک نگرانی کے بعد انہوں نے دیکھا کہ بیماری کبھی واپس نہیں آئی۔ اگرچہ کینیڈا میں مارک فریڈمن کی ٹیم نے ایم ایس کے مزید 20 مریضوں کا علاج کیا ہے، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ ابھی مزید تحقیق ضروری ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایک اندازے کے مطابق 3.3 ملین یعنی 33,00,000 مسلمان امریکہ میں آباد ہیں، جو کل آبادی کا 1% ہیں۔ آئندہ 3-4 عشروں میں توقع ہے کہ یہ تعداد 2 گنا ہو جائے گی، اور سال 2040 تک مسلمان مذہبی درجہ بندی کے اعتبار سے دوسری بڑی آبادی ہو جائیں گے۔ نوجوان مسلمانوں نے واضح کیا کہ وہ نسلی اعتبار سے یکساں یا دوسرے معنوں میں ہم نسل نہیں ہیں۔ سینٹ لوئس کی رہائشی اویا روز اکتس کا کہنا تھا کہ ان کی والدہ ایک امریکی اور والد ترک مسلمان ہیں۔
Oftentimes people try to split it into moderate Muslims and conservative Muslims, but there's a lot of
کہہ رہی ہیں کہ اکثر اوقات لوگ مسلمانوں کو اعتدال پسند اور قدامت پسند مسلمانوں کے درجوں میں تقسیم کرتے ہیں، لیکن بہت زیادہ تنوع ان چیزوں کو پیچھے چھوڑ گیا ہے، اور میرے خیال میں یہ وہ باریک سا فرق ہے جو امریکہ کے اندر اسلام پر ہونے والے مباحثوں میں مفقود ہے۔
It definitely is a struggle, not only being a Muslim, not only being a Muslim American, being Somali, being black, being young.
بعض اوقات نوجوان مسلمانوں کی ایک سے زیادہ شناختیں ہو سکتی ہیں جن سے ان کی تشریح ہوتی ہے۔ محمد حسین صومالی امریکن یوتھ فاؤنڈیشن برجینیا سے وابستہ ہیں. وہ کہتے ہیں بلا شبہ یہ ایک جد و جہد ہے, نہ صرف مسلمان ہونے, نہ صرف امریکی مسلمان ہونے, بلکہ صومالی ہونے اور سیاہ فام ہونے کی شناخت وہ چیزیں ہیں جس کے ساتھ آپ کی مطابقت ہوتی ہے. یہ آسان بات نہیں ہے, لیکن خوش بختی سے میں ان چیزوں کے ساتھ پیدا ہوا ہوں اور میرے لیے یہ عمر بھر کا ایک مرحلہ ہے. جبکہ اگر آپ میرے والدین کی طرح تارک وطن کے طور پر یہاں آئے ہیں تو پھر آپ کو ایک اکثریت سے ایک اقلیت کے سانچے میں ڈھلنے کے لیے خود کو مختلف جگہ پر رکھنا ہوگا اور چیزیں سیکھنا ہوں گی. پینل کے شرکاء نے شکوہ کیا کہ مسلمان اگر جرائم کا ارتکاب کریں تو میڈیا میں ان کی کوریج کا تناسب غیر مناسب حد تک زیادہ ہوتا ہے. جارج واشنگٹن یونیورسٹی کی مرسل محمد کہہ رہی ہیں, مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جب کوئی مسلمان اس طرح کا کوئی کام کرتا ہے تو پورے میڈیا پر دکھایا جاتا ہے, ہر جگہ توجہ اس چیز پر ہوتی ہے, لیکن اگر کوئی مغربی وہی کام کرے تو میں نہیں سمجھتی کہ اس کا اثر اسی طرح سے ہوتا ہے. عراق میں پیدا ہونے والے عثمان الطالب کا کہنا ہے کہ امریکی مسلمانوں کے ہاتھوں جرائم کی شرح کسی بھی دوسرے گروپ کے ساتھ موازنے میں کم سطح پر ہے. ان کا کہنا تھا کہ اگر نوجوان لوگ زیادہ وقت کے لیے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھیں گے تو زیادہ امکان ہے کہ وہ شدت پسندی کی طرف متوجہ ہوں. بلا شبہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں سے رابطے میں رہیں, ان کو مساجد کی طرف لائیں, ان کو مسلمانوں کی تقاریب اور تنظیموں میں لے آئیں اور ان کو لوگوں کے ساتھ رابطوں میں مصروف رکھیں. امریکی مسلمانوں کی نئی نسل بھی اسلامک ریڈیکلائزیشن جیسے موضوعات پر وسیع سطح پر گفتگو سے نالا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ نوجوان لوگوں کو اپنے مستقبل سے متعلق اپنی امیدوں اور اپنے ارادوں کے بارے میں اظہار کی حوصلہ افزائی پر توجہ دی جائے. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے, پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کر کے 2,00,000 روپے لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urduvoa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
پروگرام خطاب کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب, ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل, پروڈیوسر گلرخ, انجینئر ریشا سمیت. ہماری نشریات ابھی جاری ہیں, آپ سنتے رہیے. یہ شو اب ختم ہوتا ہے. اپنی میزبان مدثرہ منظر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ اور شب بخیر.